الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی آیت 47 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے سیدنا ابراہیم کا والد کے ساتھ مکالمہ نقل ہوا ہے. ہم نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم نے اپنی دعوت نہایت وضاحت کے ساتھ اپنے والد کے سامنے پیش کی. ان کے والد بجائے اس کے کہ دعوت پر غور کرتے، ان کی بات کو سمجھنے کی صحیح کرتے، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تمہاری اس دعوت کو قبول کر کے اپنے آبا کا دین نہیں چھوڑ سکتا. صرف اتنی ہی بات نہیں ہوئی، بلکہ اس وقت کے قبائلی تمدن کے لحاظ سے انہوں نے بتا دیا کہ اگر اس سے زیادہ بات کرنے کی جسارت کرو گے تو میں تمہیں موت کی سزا دے دوں گا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں باپ کو بیٹوں پر اور آقاؤں کو غلاموں پر اسی طرح کے اختیارات حاصل تھے. اس وقت جو ریاست کا نظام ہے، جس طریقے سے اس میں عدالتیں ہیں، جس طرح سے باقاعدہ افواج ہیں، جس طرح سے پولیس کے محکمے ہیں، یہ اس وقت نہیں تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو نظم قائم کیا ہے اور جس میں خاندان کا ادارہ بہت سے معاملات کی حفاظت کرتا ہے، اسی کے تحت باپ کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے. چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر دوبارہ اس طرح کی بات کرو گے یا اس معاملے کو آگے بڑھاؤ گے تو میں یہ آخری اقدام کر ڈالوں گا. یہ وقت ہوتا ہے جب پھر پیغمبر ہجرت کرتا ہے، یعنی اگر اس کے مخاطبین نے بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، انکار ہی نہیں کیا، اس سے آگے بڑھ کر اس کی جان کے درپے ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آخری حد ہوتی ہے. پھر بتا دیا جاتا ہے کہ اب آپ اس قوم کو چھوڑ دیں یا اپنے مخاطبین کو چھوڑ دیں. چنانچہ یہی ہوا، اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جواب میں ابراہیم نے کیا کہا. قال السلام علیک، ابراہیم نے کہا اچھا پھر آپ کو میرا سلام ہے. یہ ولائی سلام ہے. سلام کرنے کا طریقہ کئی پہلوؤں سے قدیم تمدن میں رائج رہا ہے. ہم کسی سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، یہ سلامتی کی دعا ہے. لیکن بعض اوقات الفاظ اپنے مفہوم سے مجرد ہو جاتے ہیں اور ان کا استعمال بہت سے دوسرے مقامات پر بھی عام اور شائع و ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی کو ودائی سلام کہہ کے رخصت لے لینا، یا جیسے قرآن نے کہا ہے کہ اگر کوئی جاہل آدمی تمہارے ساتھ مباحثہ کرنے لگ جائے اور جہالت پر اتر آئے تو قالوا سلام، سلام کر کے رخصت ہو جائے. تو یہ سلام کے مختلف مواقع ہیں. اس میں بھی ایک طرح کی گویا برات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے بات کہہ دی، اب تم نے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر دیا، ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا. اگر کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں رہی اور آگے سے جہالت کا جواب مل رہا ہے تو بات کرنے کا اور بات بڑھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم سلام دعا کر کے رخصت ہو جائیں. تو اس طرح کے موقع پر بھی سلام ہی کا لفظ اختیار کیا جاتا ہے. قال السلام علیک، ابراہیم نے کہا اچھا پھر آپ کو میرا سلام ہے. میں نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہجرت و برات، یعنی جب پیغمبر اپنے لوگوں کو، اپنے مخاطبین کو یا اپنی قوم کو چھوڑتا ہے اور ان سے بیزاری کا اظہار کر کے الگ ہو جاتا ہے، معاملہ ختم ہو گیا، پیغمبروں کے ہاں گویا اپنی قوم کو اب خدا کے سپرد کر دینے کا عمل ہوتا ہے. جو کچھ ہمیں کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا, جو ذمہ داری ہمارے لیے اللہ کی طرف سے طے کی گئی تھی وہ ہم نے پوری کر دی. اب تم جانو, تمہارا پروردگار جانے. تو اس کو برات سے تعبیر کیا جاتا ہے, یعنی جو تعلق خاطر تھا وہ ختم ہوا. معاملات جس طرح چل رہے تھے اب اس کی گنجائش بھی ختم ہو گئی. اب بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ, ہم اپنی جگہ. یہ برات کا موقع ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ بات کہی گئی جو ہم سورہ کافرون میں دیکھتے ہیں, کہ نہ اب میں تمہاری بات مان سکتا ہوں نہ تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے, اس لیے لکم دینکم ولی دین. تو یہ لکم دینکم ولی دین یہ انتہائی بیزاری کا کلمہ ہے. تم جاؤ اپنے دین کے ساتھ, میں اپنے دین کو لے کر جا رہا ہوں. ہمارے درمیان اب کوئی بات چیت کا موقع باقی نہیں رہا. یہ اسی طرح کے موقعوں پر کہا جاتا ہے جس طرح کا موقع آ گیا ہے. تو ابراہیم نے یہ کہا, ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہجرت و برات کے اس موقع پر یہ نہایت شستہ اسلوب میں ودائی سلام ہے. یعنی ایک شائستہ آدمی, ایک مہذب آدمی آخر یہ سن کر کہ تم نے مزید آگے بات بڑھائی, تو مثال کے طور پر آپ کا مخاطب یہ کہتا ہے کہ میں تھپڑ مار دوں یا میں تمہاری گردن مار دوں گا, میں تمہیں سنسار کر دوں گا جیسے کہ ان کے باپ نے کہا, اب پھر کیا بات کی جائے. تو اس میں شائستہ طریقہ یہی ہے کہ سلام کریں اور الگ ہو جائیں. تو ایک بدائی سلام کے طریقے پر انہوں نے گویا اپنے آپ کو الگ کر لیا. استغفر لک ربی, اب یہ دیکھیے کہ اتنے سنگ دلانہ رویے کے باوجود وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو میرا سلام ہے, میں آپ کے لیے اب اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کروں گا. یعنی یہ رویہ تو انتہائی احمقانہ ہے جو آپ نے اختیار کر لیا ہے. اس طرح کی ہٹ درمی اور ضد کا انجام بہت برا ہوتا ہے. لیکن اب میں جانتا ہوں جیسے کہ انہوں نے آخر میں کہا بھی تھا کہ اللہ کے عذاب ہی کا پھر انتظار ہوتا ہے. جب پیغمبر کی دعوت بھی اس طرح سے رد کر دی جائے, اس کی بات سننے سے انکار کر دیا جائے, تو اب کیا ہوگا؟ آسمان سے فرشتے تو نہیں اتریں گے. اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ بندوں میں سے کسی کا انتخاب کر کے قطع عذر کے لیے آخری بات پہنچا دیتا ہے. تو پیغمبر کی بات کے بعد تو کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. وہ آخری بات ہے جو ہو گئی, اللہ کی طرف سے وہ بات پہنچا دی گئی. تو اس طرح کے موقع پر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ اس طرح کے رویوں پر جو انجام ہوا کرتا ہے, آپ میرے باپ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے. تو اس موقع پر بھی انہوں نے کہا تو یہ کہا, میں آپ کے لیے اب اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کروں گا. حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. انہ کان بی حفیہ, پیچھے انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے العلم دیا گیا ہے. وہ حقیقی علم جو خدا کی طرف سے آتا ہے, جس علم میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی, جو عقلی ترک تازیوں کا نتیجہ نہیں ہوتا, بلکہ اللہ پروردگار عالم کی ہدایت ہوتی ہے جو بالکل واضح طریقے پر پیغمبر کو بتا دی جاتی ہے. اس علم کے آ جانے کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا اپنے باپ سے کہ آپ اگرچہ میرے باپ ہیں, لیکن حق کے معاملے میں اب آپ کو میری ہی پیروی کرنی ہے, اور میں وہ حق, وہ العلم لے کر آ گیا. وہ حقیقی علم اب میرے ہی پاس ہے. اس سے یہ بات انہوں نے واضح کر دی تھی کہ پیغمبر جب غیب کے بارے میں حقیقی علم لے کے آ جاتے ہیں, تو پھر کسی اور علم کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں رہتی. انسان اپنی طرف سے ظن و تخمین کے ساتھ جو ما بعد طبیعیات وجود میں لاتا ہے, وہ پھر ہوا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ سارے حقائق بتا دیے جاتے ہیں, سب بنیادی سوالوں کا جواب دے دیا جاتا ہے, اور جب یہ جواب دے دیا جاتا ہے تو پھر کسی کے لیے کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ جب اس کائنات کے پروردگار نے اپنا جواب پیغمبر کے ذریعے سے پہنچا دیا, تو اس میں وہ اپنا لام لگانے کی کوشش کرے. انہوں نے فرمایا کہ میں بخشش کی دعا کروں گا, اور جس طرح پہلے یہ کہا تھا کہ میرے پاس حقیقی علم آ گیا ہے, اسی طرح اب یہ کہا کہ میرے پروردگار کا معاملہ مجھ سے بڑی مہربانی، بڑی عنایت اور بڑے کرم کا ہے، وہ بڑا مہربان ہے مجھ پر۔ یہ ظاہر بات ہے کہ جو پروردگار کا ان کے ساتھ رویہ رہا اس سارے عرصے میں، اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے رب سے ایک اچھا گمان قائم کیا ہے اور یہ خیال کیا ہے کہ میں درخواست کروں گا کہ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، لیکن آپ کا یہ گناہ معاف کر دیا جائے، اس سرکشی پر آپ کا مواخذہ نہ ہو۔ میں نے وضاحت کی ہے کہ باپ کی طرف سے نہایت سنگ دلانہ رویے کے باوجود یہ وعدہ کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یہ وعدہ دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس درجے رقیق القلب، درد مند اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی بڑا غیر معمولی اسوہ ہے، اور وہ یہ کہ جن لوگوں کو ہم اپنے ساتھ اختلاف کرتے دیکھیں، مخالفت کرتے دیکھیں، وہ اگر اس سطح تک بھی آ جائیں، اس سطح تک ان کے باپ پہنچ گئے، تب بھی ایک بندہ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے جہنم کی وعیدیں سنانا شروع کر دے، ان کے بارے میں بد دعائیں کرنا شروع کر دے۔ اس کا کام یہی ہے کہ وہ عفو درگزر سے کام لے۔ یہ تو ایک بڑی بات ہے کہ آدمی اس موقع پر بھی یہ کہے کہ میرا پروردگار بڑا مہربان ہے اور اس کی چونکہ مجھ پر بڑی عنایتیں اور کرم ہے، تو میں درخواست کروں گا کہ وہ تمہاری بخشش کر دے، لیکن کم سے کم یہ تو کہا ہی جا سکتا ہے تمہارا معاملہ خدا کے سپرد ہے، وہ جانے اور تم جانو، مجھے جو کچھ بات کہنی تھی وہ میں نے کہہ دی۔ تو درد مندی، محبت، رقت قلب، اس جملے سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اور یہی ایک بندہ مومن کی خوبیاں ہیں۔ یعنی وہ جس طرح حق کے معاملے میں سخت ہوتا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں بیان ہوا صحابہ کے بارے میں کہ اشدہ والکفار، وہ کوئی نرم چنا نہیں تھے، لوہے کا چنا تھے، ان کو آسانی سے رام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ جو موقف اختیار کر لیتے تھے اور جس چیز کو سمجھ لیتے تھے، اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ رحماء بینہم، وہ بارہ بڑی ہی محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، بڑی شفقت سے پیش آنے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ان کی رقت قلب، درد مندی، محبت ان الفاظ سے واضح ہے، اور یہی ہم سب کے لیے اسوہ ہے، یہی نمونہ بھی ہے کہ ایک بندہ مومن کو اگر وہ دین کا داعی ہے یا لوگوں کے سامنے پیغمبروں کا پیغام رکھ رہا ہے، تو ایسا ہی رقیق القلب، ایسا ہی درد مند اور ایسا ہی محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ فرمایا و آتزلکم وما تدون من دون اللہ و ادعو ربی عسا اللہ اکون بدعاء ربی شقیا۔ اگر آپ کی رائے یہی ہے، یعنی باپ کو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی رائے یہی ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں، یعنی یہ برات ہے، اس کو عربی زبان میں برات سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی میں اب بری ہوں، میں نے چھوڑ دیا، میں نے علیحدگی اختیار کر لی، نہ اب میرا آپ لوگوں کے ساتھ تعلق باقی رہا ہے اور نہ ان کے ساتھ جن کو آپ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں، یعنی میں نے تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ دیا اور تم لوگوں کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ ہجرت کے موقع کے اوپر کی گئی گفتگو ہے، بس اب ختم ہوا معاملہ۔ میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، یعنی میں کسی اور کو نہیں، تمہارے معبودوں کا نہیں، اگر میرے اوپر کوئی ابتلا بھی آتی ہے تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، اور میں جانتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ اپنے پروردگار کو پکار کر میں نامراد نہ رہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پروردگار نے ہمیشہ میرا ہاتھ پکڑا ہے، ہمیشہ میری مدد کی ہے، ہمیشہ میری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیشہ میرے لیے راہیں کھولی ہیں، اب بھی مجھے اگر آپ لوگوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، اس بستی سے نکلنا پڑ رہا ہے، کسی اور جگہ جانا پڑ رہا ہے، تو یہ سب چیزیں میں نے اپنے پروردگار پر چھوڑ دی ہیں، وہ اب میری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ آسان نہیں ہوتا کہ آدمی اپنا وطن، اپنے رہنے کی جگہ، اپنے اعزہ اقربا، ان سب کو چھوڑ کر کسی اور بستی کی طرف نکل جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جب مکے سے ہجرت کرنی پڑی ہے، تو یہ ایسا نہیں تھا جس طرح ہم کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں کہ بس سامان اٹھایا اور چل نکلے۔ اس زمانے کے لحاظ سے دیکھیں तो एक बड़ा गैर मामूली फैसला होता था। ये नहीं मालूम कि आगे क्या हालात होंगे, क्या सूरत बनेगी। कबाइली निज़ाम है, जिन लोगों के पास जा रहे हैं वो इस्तकबाल करेंगे या बस्ती से निकाल देंगे। तवक्कुआत ही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या है। मौजूदा ज़माने में जो कानूनी तहफ़ुज़ात हासिल हैं, रियासतों में जिस तरह के मुआहदात हैं, जिस तरह से सफ़र के लिए कायदे तय हैं, ये उस ज़माने की चीज़ें नहीं हैं। तो आपको जाना है, किसी जगह जाकर रहना है, कहीं डेरा डालना है, वहाँ क्या हालात होंगे, क्या सूरत होगी। और किसी जंगल में जाकर अगर डेरा डालना है तो ज़िंदगी कहाँ से शुरू की जाएगी, बच्चे भी हैं, बीवी भी है। तो ये सब कोई आसान मामला नहीं होते। ताहम हिजरत के इस मौके पर उन्होंने ये फरमाया कि मैं अब आगे के मराहिल के लिए अगर किसी को पुकारूंगा तो अपने परवरदिगार ही को पुकारूंगा, और मुझे उम्मीद है कि अपने परवरदिगार को पुकार कर मैं नामुराद न रहूंगा। उसने जिस तरह पहले मेरा हाथ पकड़ा है, हिजरत के इस मरहले में भी वही मेरा हाथ पकड़ेगा। मैंने इसकी वजाहत की है, अपने बाप के लिए दर्दमंदी और मोहब्बत के साथ ये ऐलान बरात यानी बेजारी का ऐलान, हिजरत का ऐलान, छोड़ देने का ऐलान, अपने बाप के लिए दर्दमंदी और मोहब्बत के साथ ये ऐलान बरात, हक़ व सदाकत के लिए जिस हमीयत का इजहार है वो भी नहायत गैर मामूली है। यानी इसमें एक तरफ तो उस ख़ानदान से, उसके बुतों से, उसके माबूदों से बेजारी का इजहार है, दूसरी जानब हक़ के लिए जैसी हमीयत एक बंदा मोमिन में होनी चाहिए उसका भी नहायत गैर मामूली इजहार है। उस्ताद इमाम लिखते हैं, हज़रत इब्राहीम के इस ऐलान बरात में जो ज़ोर, जो एतमाद अल्लाह यानी अपने रब पर जो भरोसा नज़र आ रहा है, और खल्क से जो बेनियाजी है, कोई परवाह नहीं है, वो कहते हैं कि मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ। दूसरी जगह इसी को कुरान मजीद ने इस तरह बयान किया कि इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, यानी मैं हिजरत नहीं कर रहा एक इलाके से दूसरे इलाके की जानब, दर हकीकत मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ। यानी आगे मेरा परवरदिगार है, कोई इस्तकबाल करने वाला है या नहीं, कोई जगह मौजूद है या नहीं, कोई कुटिया मिलेगी या नहीं, अब मेरा मसला ये नहीं है क्योंकि मेरा रब मेरे आगे है। तो इस एतमाद का उन्होंने इजहार किया। इस ऐलान बरात में जो ज़ोर, जो एतमाद अल्लाह, और खल्क से जो बेनियाजी है, यानी उन्होंने यहाँ खल्क में से किसी के साथ अपने ताल्लुक़ का इजहार नहीं किया कि अच्छा फलां चचा फलां रहते हैं फलां जगह फलां बस्ती में चला जाऊँगा, वो बस इतनी बात ही कह रहे हैं कि अब मेरा रब मेरे सामने है, सिरात मुस्तकीम को मैंने इख्तियार कर लिया है, और मैं अपने परवरदिगार के लिए तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ। तुम लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी, और बात सुनना तो एक तरफ रहा, अब मुझे संसार करने के दरपे हो, तो मैं अपना बिस्तर उठा रहा हूँ और जा रहा हूँ। मेरे सामने मेरा रब है, और मेरे रब ने मुझे कभी नामुराद नहीं किया। तो इसमें ज़ाहिर है कि जैसा एतमाद उनकी इस बात में है, और जिस तरह हर चीज़ से बेनियाजी है, वो लफ्ज़ लफ्ज़ से टपकी पड़ रही है। हज़रत इब्राहीम के इस ऐलान बरात में जो ज़ोर, जो एतमाद अल्लाह, और खल्क से जो बेनियाजी है, वो लफ्ज़ लफ्ज़ से नुमाया है। अव्वल तो हज़रत इब्राहीम ने जमा का सीगा व आतज़लुकुम इस्तेमाल किया है, जिससे ये बात निकलती है कि उन्होंने सिर्फ आज़र ही से नहीं, बल्कि उसके तमाम हवारियों, हम नवाओं और ख़ानदान से भी ऐलान बरात कर दिया। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि अब्बा जान मैं आपको छोड़ रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं आप सब लोगों को छोड़ रहा हूँ। यानी अब आपकी कौम, आपके लोग, जो कुछ मैंने कहना था कह दिया। आखिर में अगर कोई पनाह की जगह हो सकती थी तो बाप ही हो सकता था, अपना ख़ानदान ही हो सकता था। जब बाप ने भी ये कह दिया है कि मैं तुम्हें संसार कर दूंगा, तो अब क्या चीज़ बाकी रह गई। तो मैं तुम सब लोगों को छोड़ रहा हूँ। तो आतज़लुकुम जमा के सीगे में उन्होंने फरमाया कि तमाम हवारियों, हम नवाओं और ख़ानदान को भी मैंने छोड़ दिया, ऐलान बरात कर दिया। इसके साथ वह मा तदून मिन दुनिल्ला कहकर उनके तमाम माबूदों को भी उनके साथ शामिल कर दिया। यानी तुम लोग, तुम्हारे हम नवा ख़ानदान के लोग, तुम्हारा कबीला, वो तो क्या, अगर तुम समझते हो कि ये माबूद तुम्हारे मुझे कुछ कर लेंगे, तो मैंने इन पर भी लानत भेजी, मैं जा रहा हूँ। गोया उन्हें भी लात मार दी। फिर बात को सिर्फ मनफी पहलू ही से कहने पर बस नहीं किया, बल्कि उसको मुस्बत पहलू से भी आशकारा कर दिया। فرمایا کہ وعدو ربی، میں صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے سوا میں کسی اور معبود سے آشنا نہیں. یعنی اس موقع پر بھی جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی برات کا اعلان سورہ کافرون میں ہے، وہی کہ اب یہ کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ میری مصالحت ہو جائے. لا عبد ما تعبدون، جن کو تم پوچھتے ہو میں ان کو کبھی پوچھنے والا نہیں بن سکتا، اور جن کو میں پوچھتا ہوں یہ واضح ہو گیا ہے کہ تم اس تنہا خداوند کے بندے نہیں بن کے رہ سکتے. تو اب میرے اور تمہارے درمیان برات ہے، میں اب اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے سوا میں کسی اور معبود سے آشنا نہیں. آخر میں اپنے رب پر اپنے غیر متزلزل اعتماد کا اظہار فرمایا کہ میں اپنے رب کو پکار کے کبھی محروم نہیں رہا ہوں. یہ ایک بڑا نازک موقع ہے. انسان کو 10 مرتبہ اللہ کی تائید حاصل ہوئی ہو، 10 مرتبہ اللہ نے اس کے لیے راہیں کھولی ہوں، پھر بھی بہرحال معاملات غیب میں ہوتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی حکمت اس وقت کیا ہے، تو آدمی کچھ متزلزل ہوتا ہے کہ معلوم نہیں میں یہ اقدام کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن صاف نظر آتا ہے کہ ان کو ادنا درجے میں کوئی تردد نہیں ہے. میں اپنے رب کو پکار کے کبھی محروم نہیں رہا ہوں، امید ہے کہ اس آزمائش میں بھی اس کی نصرت اور رہنمائی میرے ساتھ ہوگی. ایک طرف تو وہ نرمی، دوسری طرف یہ سختی، یعنی دونوں چیزیں یہاں چند جملوں میں آ گئی ہیں. باپ کے لیے نرمی ہے، محبت ہے، بخشش کی دعا کا وعدہ ہے، اور جتنی سلامتی طبعہ سے وہ رخصت ہو سکتے ہیں وہی ودائی سلام کا طریقہ ہے، میں جا رہا ہوں، کوئی سخت بات نہیں. لیکن دوسری جانب یہ کہ میں تم کو بھی چھوڑ رہا ہوں، تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں، تمہارے حواریوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکاروں گا اور میں کبھی اس سے نامراد نہیں رہوں گا. تو ایک جانب بڑا نرم لب و لہجہ ہے اور آخری درجے کی محبت اور درد مندی کا اظہار ہے، دوسری جانب یہ سختی ہے. ایک طرف تو وہ نرمی، دوسری طرف یہ سختی. در حقیقت نرمی و سختی کا یہی امتزاج اور ان کی یہی بہم آمیزی ہے جو ایک دائی حق کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے. یعنی سیدنا ابراہیم کی اس نرمی اور سختی میں بھی دین کی دعوت دینے والوں کے لیے بڑا ہی غیر معمولی نمونہ ہے. اس میں بھی یہی بات نمایاں ہوتی ہے کہ حق کے تقاضے کیا ہیں، حق کیا چاہتا ہے، اس کو کس طرح بے کم و کاست پیش کرنا چاہیے، اس میں مداہنت نہیں کرنی، جو کچھ بھی صحیح بات ہے وہ ہر حال میں کہنی ہے. ایک جانب یہ سختی ہونی چاہیے اور دوسری جانب انسانوں کے معاملے میں نرمی، محبت اور رقت قلب کا اظہار ہونا چاہیے. یعنی یہ میرے بھائی ہیں، باپ ہیں، میرا بیٹا ہے، میرے متعلقین ہیں، یہ دنیا کے لوگ ہیں، یہ آدم کی اولاد ہے. اگر یہ اس وقت غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں یا میرے ساتھ انہوں نے کوئی برا برتاؤ کیا ہے تو میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں ان کے لیے دعا ہی کروں. یعنی ایک طرف یہ رویہ اور دوسری جانب یہ کہ پروردگار کی دعوت کے معاملے میں جو حق مجھے دیا گیا ہے اس کے معاملے میں میرے ہاں کوئی نرمی بھی نہیں، میں اس کو لے کر چلا ہوں، میں اس کو بیان کروں گا، بے کم و کاست لوگوں کے سامنے رکھوں گا. مجھے وطن چھوڑنا پڑا، مجھے ہجرت کرنی پڑی، جو بھی معاملات آئیں گے وہ بھارت اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں میں دعا کرتا ہوں اپنے پروردگار سے کہ وہ استقامت عطا فرمائے. میں اپنے رب کو پکار کر کبھی نامراد نہیں ہوا، لیکن بہرحال میں اپنے رب ہی پر بھروسہ کر کے یہ سب بات کر رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا. تو یہ گویا خلاصہ ہے ان کے جواب کا جو انہوں نے اس موقع پر دیا. فَلَمَّا تَزَلْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. پھر جب وہ ان کو چھوڑ کر الگ ہو گیا، یعنی یہ وہ آخری مکالمہ تھا جو باپ کے ساتھ ہوا. آخری پناہ کی جگہ باپ ہی ہو سکتا تھا. جب باپ نے بھی یہ بات کر دی تو پھر انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا. اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے بارے میں یہی سنت الہی ہے. قرآن مجید میں یہ بات سب پیغمبروں کے بارے میں بیان ہوئی ہے، سیدنا ابراہیم کے بارے میں بھی یہی ہے اور یہی ہونی چاہیے کہ جب یہ واضح ہو جائے کہ اب قوم جان لینے کے درپے ہے، یہ گویا ظاہری علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی. जो कुछ करना था कर लिया, बात हो रही है, जवाब दिया जा रहा है, मुकालमा हो रहा है, लोग बात सुन रहे हैं, एतराज़ कर रहे हैं, ज़ुबान से कुछ कह रहे हैं, तो चलिए बात करेंगे। लेकिन अब आपका मुखातब वो आपको ज़मीन से मिटा देने का फ़ैसला कर रहा है, यानी मारने पर आ गया है। तो इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ये तालीम दी है कि वहाँ ठहरने की कोई वजह नहीं होती, फिर उस कौम को छोड़ देना चाहिए। ज़ाहिर है कि दूसरे दाई हक तो अपने इज्तिहाद से छोड़ेंगे, हालात का जायज़ा लेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन पैगंबर का मामला ये नहीं होता। उसको देखना पड़ता है कि उसके परवरदिगार ने क्या उसको हिदायत कर दी है। इसको कुरान ने बयान किया है, बाकायदा एक कानून के तौर पर बयान किया है कि पैगंबर को हम खड़ा करते हैं, दावत के मराहिल के बारे में इज्तिहाद की उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। उसको खड़ा किया है वो हमने किया है, वो कब तक खड़ा रहेगा, इंतज़ार करेगा, इंतज़ार आम करेगा, ये हम तय करेंगे। कब हिजरत व बिरात का वक्त आ जाएगा ये भी हम तय करेंगे, और कब उसको ये इजाज़त दे दी जाएगी कि वो अपनी कौम को छोड़ दे वो भी हम तय करेंगे। लेकिन जो ज़ाहरी अलामत होती है वो यही है। तो इससे दूसरे दाइयान हक को भी ये मालूम हो जाता है कि जब नौबत यहाँ तक पहुँच जाए तो फिर कौम को छोड़ देने में कोई माने नहीं, गोया ये आखिरी अलामत भी ज़ाहिर हो गई। कौम के लोगों ने फैसला कर लिया कि वो अब बात नहीं सुनेंगे और वो मारने के लिए खड़े हो गए। तो इस मौके पर उन्होंने अपनी कौम को छोड़ा है और वो हिजरत करके निकले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसी मनसब पर खड़ा किया गया तो देखिए उस मौके पर अल्लाह ताला ने ख़ास हिदायत फरमाई कि वला तकुन का साहिबिल हूत, तुमसे पहले पैगंबरों में से एक पैगंबर अपनी मर्ज़ी से कौम को छोड़कर निकल गया था, तुम उसकी तरह ना हो जाना। सैयदना यूनुस का ख़ास हवाला दिया है, उस मछली वाले की तरह ना हो जाना। और फिर ये फरमाया कि फसबिर ले हुक्म रब्बिक, खुदा के फैसले का इंतज़ार करना है, वो बताएगा कि अब कौम को छोड़ देना है। तो ये मौका इनके लिए आ गया और अल्लाह ताला ने ज़ाहिर हिदायत फरमा दी, तो फिर वो उनको छोड़कर अलग हो गए। फिर जब वो उनको छोड़कर अलग हो गया, उनको व मा याबुदून मीन दूनिल्लाह, और उनको भी जिन्हें वो खुदा के सिवा पूछते थे, यानी उनके माबूदों को छोड़कर, उनको छोड़कर, कौम को छोड़कर, बाप को छोड़कर, वो अपने वतन से हिजरत करके निकले। और जब निकले तो फरमाया कि फिर हमने उनको दो बेटे दिए, इसहाक और याकूब दिए, यानी इसहाक पहले और फिर बाद में इसहाक का बेटा याकूब। गोया अल्लाह की ये नेमत उनको उसके बाद मिली। और फरमाया और उनमें से हर एक को हमने नबी बनाया, वह कुल्लन जालना नबिया। अब ये नबूवत का एक बिल्कुल मुनफरद पहलू है। आम तौर पर नबी कौमों की तरफ आते हैं, लेकिन सैयदना इब्राहिम की औलाद के मामले में ये सूरत हाल नहीं है, बल्कि एक कौम को पैदा करने के लिए नबूवत दी जा रही है। यानी जब वो अपनी कौम को छोड़कर निकले, जाहिर है कि उसके बाद उनकी कौम के साथ वही मामला हुआ। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है जो सब कौमों के साथ हुआ है, उनकी कौम भी ज़मीन से मिटाई गई, लेकिन उनको एक दूसरा मिशन दे दिया गया। उसकी मैंने फिर वजाहत की है कि अपनी कौम से हिजरत के बाद रसूलों को बिलअमूम उठा लिया जाता है, यानी अल्लाह ताला का आम कानून यही है कि जिस वक्त पैगंबर हिजरत करते हैं तो उसके बाद उनको उठा लिया जाता है। लेकिन हज़रत इब्राहीम के साथ ये मामला नहीं है, यानी इसमें जो मालूम तारीख़ का इस्तिस्ना है वो हज़रत इब्राहीम है। या तो कोई दारुल हिजरत मिलना चाहिए जैसे कि रसूलुल्लाह को मिल गया, वरना यही होता रहा है कि पैगंबर निकले अपनी कौम से और फिर कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला उनको अपने पास बुला लेते हैं। पुरानी तारीखों का जब हम मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि उस इलाके में ज़्यादातर पैगंबर हिजरत करके बैतुल्लाह पहुँच जाते थे। चुनाचे बताया जाता है कि बहुत से पैगंबर हतीम में मदफून हैं। तो ये बात करीने क्यास है कि अल्लाह का घर है, उस ज़माने में भी ज़ाहिर है कि उसकी इबादत के लिए वहाँ एतकाफ़ के लिए लोग आते जाते थे, तो पैगंबरों को भी बिलमूम ये कहा जाता था कि अब बाकी ज़िंदगी के अय्याम अब वहाँ गुजारें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, मिशन मुकम्मल हो गया। खुद कुरान ने बता भी दिया है कि जब उनका मिशन मुकम्मल हो जाता है तो फिर उनसे यही कहा जाता है कि इला रब्बी का फ़र्ग, अब अपने रब की तरफ रुजू करें। رب کی طرف رجوع کی سب سے زیادہ بڑی جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ بیت اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات بہت قرین قیاس ہے، تاہم ان کے معاملے میں یہ نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ اس پر اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر